بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عرفان صاحب یسیم ندوی کا جمع بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بزرگو، بھائی اور دوستو، یہ ایام شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں. آج 24 تاریخ ہے اور کچھ دنوں کے اندر ہم سب رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مشتاق ہیں اور شوقین ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رمضان مبارک کے ایام کی اہمیت کو، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کے درجات کو امت مسلمہ کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے، اس کے اہمیت کو بتلاتے ہوئے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس رمضان مبارک کی اہمیت کو بٹھانے کی کوشش کی. رمضان مبارک یہ سال کے 12 مہینوں میں گنتی کے اعتبار سے نواں مہینہ ہے اور اس مہینے کی خصوصیت، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر اسی ایک مہینے کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ بقیہ ایام کے مقابلے میں ان ایام کی اور اس مہینے کی اللہ کے پاس بھی بہت بڑی قدر ہے اور اس مہینے کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس مہینے میں ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک لہجہ ان مومن بندوں کے پاس بڑی اہمیت کا قابل ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اس کو اگر اللہ کی عبادت نہ اگر گزارا جائے تو یہ مہینہ کل قیامت کے دن ان ایام کے صحیح گزارنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن رفع درجات کا سبب بن سکتا ہے اور اللہ کے پاس مقام و مرتبے کے بڑھانے کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کا جب مہینہ شروع ہوا تو اس دعا ارشاد فرمائی، امت مسلمہ کو بھی اس بات کی دعوت دی، فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان مبارک کی یہ سعادت نصیب ہو جائے. اسی وجہ سے رمضان مبارک کو، شعبان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کی عبادت کے لیے، اس مہینے کے مجاہدوں کے لیے پیش خیمے کے طور پر ان ایام کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کرتے تھے. مختلف روایتیں موجود ہیں. آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت موجود ہے کہ اس رمضان مبارک کی اہمیت کے خاطر اور اس کی عظمت کے خاطر رمضان مبارک شعبان المعظم سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے بقیہ ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے زیادہ روزے نہیں رکھے جتنے شعبان کے اندر رکھے ہیں، پھر آخری ایام میں اس کو چھوڑا ہے تاکہ امت پر یہ بار نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے آخر میں امت اگر روزہ رکھنے لگے پھر رمضان کے مبارک مہینے میں کہیں اس روزے متاثر نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کی طرف سے مہینہ ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں اپنی طرف سے عبادت کا اہتمام کرتا ہوں، روزوں کا، نوافل کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، عبادات کا میں اپنی طرف سے اہتمام کرتا ہوں، اور رمضان مبارک میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دن میں روزہ اور رات میں اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا، مشہور حدیث ہے، اس وقت تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا تھا کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی اہمیت کو زیادہ کیوں اجاگر فرما رہے ہیں اور کیوں اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بتلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان مبارک ایک تربیت کا، نفس کی ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آدمی اپنی نفس کی اصلاح اور اپنی نفس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھ کر وہ خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، روزہ رکھ کر غلط کاموں کی طرف وہ نہیں جاتا۔ اس روزے کی برکت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه احسن للفرج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے میرے نوجوانوں روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا یہ تمہاری خواہشات کو دبا دیتا ہے، تمہارے خواہشات کو کچل دیتا ہے، تمہاری نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کی اس کے اندر حفاظت ہے۔ کتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو ہے امت مسلمہ کے سامنے پیش فرمایا۔ جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر رمضان مبارک کی آمد کے اعتبار سے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنی تجارت کو فروغ دیں گے، اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ عید کا سامان خریدیں گے اور پھر رمضان مبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کو خرید کر ہماری تجارت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور بہت سے لوگ شبازی کے لیے یا اپنے وقت کو بیکار گزارنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کا تو وہ معمول تھا، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک جب کا مہینہ جب گزر جاتا تھا 6 مہینے تک اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے اور اس پر افسوس کرتے تھے اور اپنے گناہوں پر ندامت ان کو ہوتی تھی، اور رمضان مبارک کے آمد کے لیے 6 مہینے سے اس کا انتظار ہوتا تھا تاکہ اس مہینہ زندگی کے اندر نصیب ہو جائے اور اس مہینے میں ہم عبادت کریں۔ تو اس مہینے میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اوقات کو بیکار گزارنے کے انتظار میں ہے، یا اپنی تجارت کو یا دنیاوی اغراض یا دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے انتظار میں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے دل کے اندر یہ خواہش، یہ تمنا اور یہ طلب ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، طاعت کے اندر ہم آگے بڑھیں، عبادات کے اندر ہم آگے بڑھیں، اللہ کی عبادت خوب سے خوب تر کریں، اللہ کا ذکر خوب سے کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، روزہ ہو، اور پھر اسی طرح دیگر عبادات کے اندر ہم اپنے اوقات کو گزاریں اور اس مہینے کی برکات کو اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آیا، اپنے سامنے والے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا اور پچھلے دروازے سے اگر وہ نکلا اور اس کا اگر احترام نہ ہو اور اس کے ساتھ عزت سے پیش نہ آ جائے تو ظاہر بات ہے وہ مہمان بددل ہوگا، وہ مہمان اپنے میزبان سے ناراض ہوگا اور نکل جائے گا اور برا تاثر لے گا۔ جب رمضان مبارک کا یہ مہینہ مہمان کے طور پر جب ہمارے پاس حاضر ہو رہا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، اور ان اعمال اس رمضان میں سب سے پہلے ہماری نیت، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اخلاص اللہ کے لیے ہر کام کریں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک میں عبادت کے لیے کمر کس لیتا ہے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر خلوص ہو، ہم اگر روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے ہوں، ہم اگر تلاوت کریں تو اللہ کے لیے نیت ہو, ہم اگر تراویح پڑھیں تو اللہ کے لیے ہماری نیت ہو, ہم اگر کوئی بھی عبادت کریں سب سے پہلے خلوص ہو دل کے اندر اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارا پورا عزم ہو, پورا ارادہ ہو کہ ہم کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے, کسی صورت میں ہم گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے, اور اس ایک مہینے کی تربیت سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ رمضان مبارک کے بعد موت تک انشاءاللہ کوئی ہماری زندگی کا لمحہ بیکار نہیں گزرے گا, اور اسی طرح ہم کسی برائی کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے, اور نیک ارادوں کے ساتھ, پورے عزم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ, نیک عمل کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر لیتے ہوئے اس مہینے کا ہم استقبال کریں گے. تیسری بات, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں. انسان صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک پتہ نہیں کتنے گناہوں کا بوجھ اپنے بدن پر لیے وہ سوتا ہے, اپنے اوپر گناہوں کا یعنی بوجھ لیتا ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ توبہ و استغفار کی کثرت کریں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار کام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی اور ترغیب دی. ایک یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, الا اللہ کی کثرت زیادہ سے زیادہ ہو, لا الہ الا اللہ, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کے اندر ہوتے ہوئے ہم اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی استغفار کی کثرت ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئه واتوب الیہ, مختلف استغفار جو حدیث پاک کے اندر ملتی ہیں اور دعاؤں سے یعنی ان کتابوں میں جو ملتی ہے, کم از کم اتنا تو اپنی زبان سے کرتے رہیں کہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ چاہتا ہوں, میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں, میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اگر اس استغفار کا ورد ہماری زبانوں پر ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی, اور مزید یہ ہوگا کہ آئندہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچنے کا اللہ کی طرف سے اس کا انتظام بھی ہوگا. کتنے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اللہ کا استغفار کرتے ہوئے, اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب توبہ استغفار کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ترغیب دی وہ یہ ہے کہ جنت مانگا کرو, جنت الفردوس مانگا کرو, اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اپنی پوری زندگی اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کے اندر انہوں نے گزارا ہو, گناہوں سے جس نے بچا ہے, برائیوں سے جو بچتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ترغیب فرمائی وہ یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگے, اسألک الجنت ونعوذ بک من النار, اے اللہ میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں, جہنم کے ایندھن سے میں پناہ مانگتا ہوں, جہنم کی اس تپش اور اس تکلیف سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. رمضان بزرگوں اور بھائیوں اس کی تعریف میں بہت بہترین انداز سے تفسیر روح المعانی میں بھی اور دیگر تفاسیر میں بھی اس کے معنی ملتے ہیں. رمضان کے معنی ہیں ایک حدت, حرارت اور تپش, یعنی جس میں جب انسان, جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے نفس کو کچلتا ہے, جو خواہشات, جو جذبات اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں روزوں کے لیے, روزہ رکھنے کے بعد وہ تمام خواہشات اور جذبات اس کے کچل جاتے ہیں. جس طرح کے بہت سے زمینی دھاتیں جب اس کو نکالی جاتی ہے, آگ کے اندر اس کو تپایا جاتا ہے, اس کو گرم کیا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر رنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ میں اور اسی طرح بازاروں میں بڑی قیمتوں سے بکتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان جب وہ یعنی پوری زندگی گناہوں کے اندر رہ کر شیطان کے دھوکے کے اندر جب اس نے اپنی زندگی گزارا ہے اور اپنے نفس کو انتہائی گندگی سے اس کو بھر دیا تھا, جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر وہ لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ایک موسلادھار بارش کے مانند ہے کہ جب انسان جس طرح سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ کی تپش کی وجہ سے اور دھوپ کے سختی اور حرارت کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے, اور زمین سوکھنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے وہ موسلادار بارش جب اترنے لگتی ہے تو پھر وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے, پھر اسی طرح موسم بہترین اور اچھا ہو جاتا ہے, خوشگوار فضا ہونے لگتی ہے اور پھر اس زمین سے ہریالی اور سبزی اگنے لگتی ہے. اسی طرح 11 مہینے گزرنے کے بعد ایک مسلمان, ایک انسان جب گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہ کر اپنے نفس کی خواہشات اور اس کی اتباع کے اندر جب وہ زندگی گزارتا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسنے لگتی ہے, عبادت کی طرف اور اچھائیوں کی طرف وہ مائل ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح روزے کا جو اصل چیز ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, اللہ کے عوامل پر مر مٹنے کی صفت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کے عوامل پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے, اپنے نفس کو کچل دے, اپنی خواہشات کو کچل دے اور گناہوں سے بچے رہیں. لعلکم تتقون, یہی کہا گیا روزے کا مقصد. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. بزرگوں اور بھائیوں, آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے دلوں کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو روزہ رکھا ہوں, بھوک کسے کہتے ہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے آدمی یہ تصور کرے کہ پوری دنیا کے اندر بعض علاقوں میں جو حالات پیش آ رہے ہیں, جو بیچارے کئی کئی دن ہو جاتے ہیں پانی کے ایک قطرے اور ایک بوند سے بیچارے وہ محروم ہیں, کئی کئی دن کا فاقہ ان کے اوپر گزر چکا ہے, ان کی ہڈی پھسلیاں سب ایک ہو چکی ہے اور پھر اسی طرح سے وہ اپنی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے. اس وقت کو یاد کرو کہ ان کا کیا عالم ہوگا, وہ بیچارے کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹے ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا, اس کے ذریعے سے ایک تربیت ہو جاتی ہے کہ آدمی ان بھوکوں کو بھی یاد کرے. ایسے موقع پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, دعا مانگے جتنا ہو سکے. دعا ہمارا ہتھیار ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں حالات ہوں جو بھی ہوں. اسی طرح شعبان کے ان آخری ایام میں اور رمضان مبارک کے ان شروع کے ایام میں ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں, آج جو حالات ہیں ملت اسلامیہ کے, جو حالات ہیں عالم اسلام کے, جو حالات ہیں ہندوستان کے, جو حالات ہیں, ان حالات پر ہماری نظر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ یہ باطل طاقتیں جس طرح دندنا رہی ہیں, یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اگر صحیح اعمال کے ساتھ, تقویٰ و طہارت کے ساتھ, حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ کی طرف اگر رجوع ہوں گے, یقیناً اللہ کی ذات سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حالات کافور ہو جائیں اور لمحات کے اندر یہ حالات پلٹ کر مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کی برتری اور مسلمانوں کے عروج کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. آج ہم نے اپنے اعمال کو چھوڑ دیا, غیبت ہمارے اندر, چوری ہمارے اندر, حلال اور حرام کی تمیز ہمارے دلوں کے اندر سے اٹھ چکی ہے, معاشرے کے اندر برائیاں گنائیاں گناہ ہم سے زیادہ ہو رہے ہیں, ہم جو ہے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں, ہم اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کوتا ہے, ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نالا ہے, والدین اپنے بچوں سے شکایت کر رہے ہیں, میاں اپنی بیوی سے اتاکی ہے اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے وہ شکایت کر رہی ہے. آج یہ حالات ہیں. آج ہم نے قرآن پاک کو بھی پیچھے چھوڑا, اس کی تعلیمات کو بھی پیچھے چھوڑا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ پر یہ عذابات اور امت مسلمہ پر یہ تکالیف ٹوٹ پڑ رہے ہیں پہاڑوں کی وجہ پہاڑوں کی طرح, اور یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لیں. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیوں کر رہا ہے, فلاں کیسے کر رہا ہے. ہم یہ دیکھیں, ایک زمانہ تھا کہ امت مسلمہ دین و ایمان کے اعتبار سے پختہ تھی, عروج اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی نصیب فرمائی. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ایمان کی دولت تھی, یقین کی دولت تھی, توکل کی دولت تھی, جس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. اتحاد کا وہ سرمایہ ان کے پاس موجود تھا. آج ہم معمولی باتوں میں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں, دنیا کی چنکوریوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور دنیا کے مفاد کے لیے ملی اتحاد کو اور ملی اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ باطل طاقتیں برسر اقتدار آ جاتی ہیں اور پھر مسلمانوں کے لیے پریشانی کا اور اسی طرح سکون کے غارت ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں. ہم اپنے سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ حالات جو بھی ہوں, لمحات کے اندر یہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور ہر طرح سے سکون و عافیت کی زندگی امت مسلمہ کو نصیب ہو سکتی ہے. قرآن پاک کیوں اترا تھا؟ قرآن پاک اس لیے اترا تھا تاکہ اس کے احکامات پر امت مسلمہ اپنے آپ کو, اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح عروج نصیب فرماتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں, اس موقع پر ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. جو حالات, اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں, مناسب بھی نہیں ہے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کیا صورتحال ہو رہی ہے اور کس طرح یہ باطل دلدلا رہے ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم, اپنے منہ سے وہ اپنے بغض کا, اپنے حسد کا, اپنے کینہ کا, اور اسی طرح اپنے دل کے زہر کی وہ زہر کو اپنی زبانوں سے وہ اگل رہے ہیں. قرآن فرماتے ہیں, قرآن فرماتا ہے یہ تو اپنی زبان سے جو اگل رہے ہیں یہ تو کم ہے, وما تخفی صدورهم اکبر, لیکن ان کے دلوں کے اندر جو زہر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو عروج نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کے اس مہینے میں خاص طور سے ان دعاؤں کو آپ کریں, اللهم سلم من رمضان, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ رکھ. رمضان کے برکات کو اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما, رمضان کے خیر و برکت ہم سب کو نصیب فرما, اور اسی طرح سے رمضان مبارک سے جو چیز حاصل کرنی ہے ہم پہلے سے تیار رہ کر اگر انشاءاللہ رمضان مبارک کی پوری تیاری ایمان و عقیدے اور اخلاق کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے عافیت کا سبب بن سکتا ہے, رحمت کا سبب بن سکتا ہے, امت مسلمہ کے حالات کے تبدیل اور بدلنے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور اسی طرح کرم کا معاملہ فرمائے اور یہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے سعادت کا اور خیر کا ذریعہ بنائے. ایک اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ نماز عصر سے مسجد خصیص القبرا, جو ایک نئی مسجد کا افتتاح ہے مخدوم کالونی میں, انشاءاللہ وہ اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے. اب تمام حضرات سے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنی میں ایک بنائے اور نیک بنائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.